رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. میں نے کل اعلان تو یہ کیا تھا کہ آج چار سورتیں ہم پڑھیں گے، لیکن چونکہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم ذرا تاخیر سے شروع کر رہے ہیں، لہذا آج تین ہی سورتوں پر اکتفا کریں گے، سورہ حج، سورہ مومنون اور سورہ نور. پہلی آٹھ رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ حج پڑھی جائے گی. یہ سورہ مبارکہ، اس کے مکی یا مدنی ہونے میں کچھ علماء کے مابین اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کے اکثر مضامین مکی سورتوں کے مضامین کے مشابہ ہیں، لیکن اس میں بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے اور صحیح طور پر ہوتا ہے کہ وہ مدنی ہے. میرا اپنا ایک گمان یہ ہے، ویسے یہ زیادہ تر ایک انٹیوشنل فیلنگ ہے، اس کے لیے کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، کہ یہ سورت اصلاً تو مکی ہے. اس کے تمام مضامین اور اس کا تانا بانا بالکل مکی سورتوں کے مشابہ ہے. البتہ اس کی بعض آیات جن کے مدنی ہونے کا گمان ہے وہ بھی مدنی نہیں ہے، بلکہ میں اگر ایک لفظ استعمال کروں کہ وہ برزخی ہے، یعنی یہ کہ حضور کا جو سفر ہجرت ہے مکے سے مدینے کی طرف، اس سفر کے دوران وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں یہ جو عظیم الشان فرق واقع ہونے والا تھا کہ ایک مکے کے حالات تھے کہ جہاں لوگ حضور کے خون کے پیاسے تھے، اور وہاں سے حضور کو جان بچا کر نکلنا جس طرح بھی ممکن ہو سکا، وہ آپ کے علم میں ہے کہ تین دن رات تو آپ غار ثور میں روپوش رہے اور اس کے بعد بھی آپ کا تعاقب ہوا ہے اور اللہ تعالی نے معجزانہ طریق پر آپ کو بچایا ہے، ورنہ کوئی صورت جو ہے وہ حساب کتاب میں اس وقت بچنے کی نہیں تھی. لیکن دوسری طرف مدینہ منورہ کا حال یہ تھا کہ وہاں استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں، کئی دن سے لوگ باہر نکل نکل کر کافی کافی دور آ کر وہ راستہ دیکھ رہے تھے کہ کب حضور تشریف لائے، اور حضور کا داخلہ جو مدینہ میں ہوا تو بالکل مبالغہ نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آپ داخل ہوئے. تو یہ عظیم الشان فرق تھا کہ جو ہجرت کے ذریعے سے واقع ہو رہا تھا حالات میں، تو ان حالات میں اب جو تبدیلی حضور کے طرز عمل میں آنے والی تھی وہ ہے در حقیقت کے جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے، اور میرے نزدیک ان کا بہترین موقع جو ہے وہ خود سفر حج ہے، سفر ہجرت ہے. اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت شاہانہ جلال کے ساتھ پہلی ہی آیات جو ہیں وہ لرزا دینے والی ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑی شے ہوگی، بہت خوفناک اور بہت ہولناک. اس کی خوفناکی اور ہولناکی کا اندازہ دیا گیا ہے ایک تمثیل سے، یوم ترونہا، جس روز کے تم اسے دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃن عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے کو بھول جائے گی کہ جس کو وہ دودھ پلاتی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ جاندار جو بھی ہیں، حیوانات ہیں، اور انہی میں انسان بھی ایک جاندار حیوان ہے اگرچہ وہ بہت بلند مقام پر ہے، اس میں جو سب سے زیادہ محبت اور شفقت بھرا رشتہ ہے وہ دودھ پلانے والی ماں کا ہے اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ. بعد میں بھی وہ بات نہیں رہتی کہ جو اس دور میں ہوتی ہے کہ جو رضاعت کا دور ہے، وہ محبت، وہ شفقت جو ہے اس سے زیادہ کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس وقت کے شدائد کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، وَتَبَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تمام حمل والیوں کا حمل گر جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ گویا کہ وہ مدہوش ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور وہ کوئی نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اس روز کی واقعتاً وہ سختی ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کے یہ اثرات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں، اور یہاں در حقیقت زیادہ اشارہ ہے اللہ کی اس قدرت کے بارے میں کہ جس کے ذریعے سے وہ تمام نوع انسانی کو دوبارہ جمع کرے گا اور پیدا کرے گا، اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں، بغیر علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اگر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرکش شیطان کے پیروکار ہیں، ان کی سیرتیں، ان کے کردار، ان کے معاملات نہایت پست، نہایت گھٹیا، معلوم ہوا کہ شیطان کے بھائی ہیں، لیکن جب دلیلیں دینے پر آئیں گے، بحثیں کریں گے، کٹ حجتیاں کریں گے، کچھ بحثیاں کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ سقراط اور بقراط ہیں۔ یہ ہے انسانوں کا معاملہ، کتب علیہ ہے، اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات طے کر دی گئی ہے، انہ من تولاہ ہو، جو کوئی بھی اس کو اپنا ساتھی بنا لے گا، فانہ یضلہ، کہ وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا، یہدی ہے الی عذاب السعیر، اور پھر اسے پہنچا کر رہے گا جہنم کے آگے۔ اس کے بعد اس پہلے رکوع میں ایمان بالآخرت کے ضمن میں استشہاد کیا گیا ہے اس کائنات کا جو ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے، کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، پھر اس میں زندگی کے آثار ہو جاتے ہیں، تو اس سے گویا کہ دلیل دی گئی ہے کہ تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو کہ موت کے بعد زندگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو کیوں تم اس میں شک کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے گا۔ اسی میں آگے آ کر یہ آیت دوبارہ دہرائی گئی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ہیں ایسے جو جھگڑتے ہیں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے صفات اور قدرت اور علم کے بارے میں بغیر کسی علم کے، ولا ہدم ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب موجود ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ دلیل بازی کر رہے ہوں، بلکہ وہ صرف ان کے بن گھڑت خیالات ہیں۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس کے ایک ایک حرف کو اچھی طرح سنیے اور سمجھیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ میں نے اس لیے کہا میرے اور آپ کے لیے کہ جہاں تک باعث بعد الموت کا تعلق ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس کے یقین کی گہرائی کم و بیش ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اقرار تو ہے کہ ہم مانتے ہیں باعث بعد الموت کو، لیکن یہ آیت جو ہے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یہ میرے اور آپ کے لیے عملی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے کنارے کنارے، حرف کہتے کنارے کو، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے ایک لفظ کے اندر یوں سمجھیے کہ تصویر دے دی گئی ہے صورت حال کی، کہ ایک شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی منجھار میں چھلانگ لگاتا ہے، ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب ہمیں جینا ہے تو اس کے ساتھ، مرنا ہے تو اس کے ساتھ، ڈوبیں گے تو اس کے ساتھ، تیریں گے تو اس کے ساتھ، بالکل وہ شان کہ جس شان سے طارق ابن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، طارق تبر کنارہ ارض السفینہ سوخت، تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ کیا تم نے پاگلپن کا کام کیا ہے، یہ تو کوئی حکمت کا کام تو نہیں۔ تو کچھ لوگ تو وہ کچھ ہوتے جو کنارے کنارے چلتے ہیں، بچ بچ کر چلتے ہیں، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی قربانی نہ دینی پڑے، کہیں کوئی مشکل بات نہ آ جائے، تو وہ بچ بچ کر، تو بچا بچا کے نرک اسے تیرا آئی نہ ہے، وہ آئی نہ، وہ مفہوم ہے در حقیقت جو یہاں آ رہا ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو خیر رہے، کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر بڑے مطمئن رہتے ہیں، بڑے آرام سے چلتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کہیں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، کسی ابتلا سے دو چار ہوتے ہیں، تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، خسرت دنیا والا آخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ یہ منافقت کی اصل میں ایک تعبیر ہے، یہ منافقت جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک شعوری منافقت ہو، بلکہ یہ ایک غیر شعوری منافقت ہے، حقیقی منافقت ہے، قلبی منافقت ہے، مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب اپنے آپ کو وابستہ کرے تو اس طرح وابستہ کرے کہ ہر سے باد آباد. فرمایا ذالک هو الخسران المبین, جان لو کہ یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ کھلا خسران ہے. یہی جو حق و باطل کی کشمکش ہے, اس کے ضمن میں ایک اور بہت اہم آیت ہے اور وہ مشکلات القرآن میں سے آیت نمبر 15. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس میں بس چکر کھاتے رہے اس آیہ مبارکہ کو, کم لوگ ہیں کہ جو سمجھ پائے. اس میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یہ جو کشمکش حق و باطل ہے اس میں مومن کا واحد سہارا جو ہے وہ ہے اللہ کی مدد کی امید, اور تو کوئی شے نہیں, اللہ پر ایمان, اللہ کی مدد کی امید. لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے شیطان کے وسوسوں کے نتیجے میں کہ انسان کی یہ امید جو ہے اللہ کی مدد کی, اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب بتائیے اس کے پاس کون سا سہارا رہ گیا. تو اس میں در حقیقت تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی اس امید کے رشتے کو کمزور مت پڑنے دو, اللہ کی مدد پر یقین رکھو کہ وہ آ کر رہے گی. کلا ان معی ربی سیہدین, یا جیسے حضور نے فرمایا تھا سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کلا ان معی لا تحزن ان اللہ معنا, یہ یقین ہونا چاہیے تب تو آدمی رہے گا قائم, ورنہ یہ کہ وہ گر جائے گا. اس کے لیے تمثیل یہ دی ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس کسی کو بھی یہ خیال ہو گیا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں, فلیمدد بسبب من السماء, تو اسے چاہیے کہ ذرا بلندی کی طرف ایک رسی تان لے, ثم یقطع, پھر اس رسی کو کاٹ دے, فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ, پھر ذرا دیکھے کہ اس کا جو یہ غصہ ہے, جو دلی کیفیت ہے, اس میں کس چیز کی کمی واقع ہوئی. یعنی اصل میں اللہ کی نصرت کی امید جو ہے وہ ہماری رسی ہے, وہ حبل اللہ ہے جس کے ساتھ کہ ہم اللہ کے ساتھ متعلق ہیں. جب یہ ہم منقطع کر دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا, پھر تو ہم گویا کہ زمین پر. ابھی وہ تمثیل بھی اسی سورہ مبارکہ میں آئے گی کہ تہوی بہی ریحو فی مکان صحیح جو ہے وہ آئے گا ابھی, کہ پھر تو انسان کو جو ہے ہوا کا جھونکا جدھر سے مرضی اس کو لے جائے گا, حالات کا کوئی ایک لیلہ آئے گا اور اسے بہا کر لے جائے گا, اس کے قدم پھر جمے نہیں رہیں گے. اس سورہ مبارکہ میں دوسرے رکوع, تیسرے رکوع کے آخر سے اور پھر چوتھے اور پانچویں رکوع میں مناسک حج کا ذکر ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا اس وقت بھی جب سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے کہ حج کا ذکر جو ہے, مناسک حج کا قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے, سورہ بقرہ میں آیا ہے اور یہ سورہ حج میں آیا ہے. یہاں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم. اس میں ایک دھمکی کا انداز ہے, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, یہ قریش مکہ کی طرف روئے سخن ہے اور وہ اب روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی اور مسجد حرام سے بھی, اس لیے کہ اب اہل ایمان کے لیے تو مسجد حرام میں آنا, طواف کرنا, عمرہ کرنا, حج کرنا وہ ختم ہو گیا. تو وہ گویا کہ ان کی غیرت کو بھی للکارا جا رہا ہے اہل ایمان کی, کہ اب تمہیں جو ہے یوں سمجھ لو کہ یہاں سے نکل کر کہیں ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر بیٹھ نہیں رہنا ہے گوشہ عافیت میں, بلکہ اب تمہاری جدوجہد کا ایک نیا فیز شروع ہونے والا ہے, اب تمہیں اس توحید کے مرکز کو ان مشرکوں کے تسلط سے آزاد کرانا ہے. اور مسجد حرام کے بارے میں ایک عجیب بات یہاں فرمائی ہے, وہ بہت اہم ہے ہمارے فقہ کے اعتبار سے. سوان العاکف فیہ والباد, ہم نے اس میں یہاں کے رہنے والے اور باہر کے آنے والوں کو بالکل برابر کر دیا ہے. یہ اصل میں وہ مقام ہے کہ جہاں پر مکے کے رہنے والوں کو کوئی خصوصی اور امتیازی حق حاصل نہیں ہے باہر سے آنے والوں کے مقابلے میں. یوں کہیے کہ یہ اوپن سٹی ہے تمام اہل ایمان کے لیے, اس میں اگر کوئی قدغنیں لگائی جائیں گی تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہوگا. اسی طریقے سے جس طرح وہاں کرائے وصول کیے جاتے ہیں وہ نہایت پرلے درجے کی حرام خوری ہے کہ جو ہو رہی ہے اور بڑے ڈھٹائی کے ساتھ ہو رہی ہے, حالانکہ اس زمین کا کرایہ جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ حرام ہے, ارض مکہ کا کرایہ حرام ہے, اس لیے کہ وہاں تو لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے اور اس کے طواف کے لیے آتے ہیں, اس کو جو لوگوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی در حقیقت حرام خوری کی شکل ہے کہ جو ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں. وہاں تو ہم نے سوان العاکف فیہم الباد, باہر سے آنے والے اور جو وہاں رہتے ہیں وہ سب اس میں برابر کے حقدار ہیں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, اور جو کوئی اس گھر میں الحاد اور کجی کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے معین کر دیا کہ یہ ہے ہمارے گھر کی جگہ، یہاں ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھاؤ. اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اس گھر کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ یہ توحید کا برکز بنے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھو. یہ پاک رکھنا ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. باطنی تو شرک کی نجاست سے پاک کرنا ہے، اور ظاہری طور پر اس کو صاف ستھرا رکھنا تاکہ آنے والے آئیں تو ان کو وہاں پر انشراح ہو، بجائے اس کے کہ انقباض ہو، وہاں کوئی گندگی ہو، گردہ ہو، صفائی نہ ہو. تو یہ بھی جو بھی متولی بنے اس گھر کا اس کے فرائض میں سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کی موجودہ سعودی حکومت اس معاملے کے اندر تو اپنے فرائض کو بحسن و خوبی ادا کر رہی ہے. اس کو صاف رکھنا، اہتمام کرنا، اور پوری حکومت جو ہے ان کی اس وقت تو گویا کہ آدھی حکومت کی مشینری تو وہ حج کے انتظام میں لگی ہوتی ہے، وہ ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک فرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا ہے. یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ذمہ داری ڈالی تھی، یہ وہی ذمہ داری ہے کہ جو منتقل ہو رہی ہے کہ طہر بیتی للطائفین. یہ آیت آئی ہے سورہ بقرہ میں بھی، طائفین والعاکفین والرکع السجود ہے. یہاں وہاں اعتکاف کی بجائے قائمین کا لفظ آیا ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے طواف کے لیے، قیام کے لیے، رکوع اور سجود کے لیے، تو ان کے لیے ہمارے اس گھر کو پاک اور صاف رکھو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ بڑی پیاری آیت ہے. اس وقت حضرت ابراہیم نے کیسے اذان دی ہوگی، ندا لگاؤ، پکارو لوگوں کو، اب آؤ حج کے لیے اس گھر کے. ظاہر بات ہے کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی لاسلکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک ویرانے میں گھر تعمیر ہوا ہے، چند جھونپڑے آ کر بنو جرحم نے ابھی وہاں پر ڈالے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ لگاؤ اذان، اللہ آواز کا پہنچانے والا ہے. اس ندا کو نہ معلوم اللہ نے کن کن ذرائع سے کہاں کہاں تک پہنچایا ہے. اذن فی الناس بالحج، اذان دو، پکار وہ لوگوں کو حج کے لیے. یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، لوگ چلے آئیں گے یہاں، اور وہ آئیں گے پیدل بھی، رجالا، اور وہ ہر اونٹنی کے اوپر بھی جو دبلی ہو چکی ہوگی طویل سفر طے کر کے. فج عمیق، بڑی گہری گہری کھائیوں میں سے گزر کر وہ آئیں گے، لیکن آئیں گے. اور ہمارا یہ گھر آباد رہے گا، یہاں طواف ہوگا، یہاں حج ہوگا، یہاں عمرہ ہوگا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ یہاں سے جو منافع ہیں ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور پھر وہ اللہ کا نام لے ان چوپایوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں، اور بہیمت الانعام میں سے وہ معین دنوں میں. تو یہ نوٹ کر لیجئے، سارا تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، کہ مناسک کے حج میں سے اس مقام پر سب سے زیادہ زور جو ہے تکرار اور اعادے کے ساتھ وہ قربانی پر ہے. باقی تمام مناسک کے حج کا ذکر یہ سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا، عرفات کا قیام اور مزدلفے کا قیام اور منا کا قیام، یہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی. لیکن یہ قربانی جو ایک اہم نسک ہے مناسک میں سے، اس کا ذکر جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں ہوا ہے. اسی لیے یہاں آگے چل کر آپ وہ آیت بھی دیکھیں گے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تک تمہاری ان قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے. ہاں اگر تقوی ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے، اگر اللہ وہ جذبات جو ہیں ایمانی جذبات قلب کے اندر ہے تو ان کی رسائی تو اللہ تک ہے، باقی یہ گوشت تو یہی کھایا پیا جاتا ہے اور وہ اس کا خون جو ہے یہی جذب ہو جاتا ہے. اس کے بعد آیا ہے چھٹے رکوع میں، وہ بہت اہم مضمون، بلکہ پانچویں رکوع کی آخری آیت سے، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ برزخی آیات ہیں. اس میں وہ جو صورتحال بدل رہی ہے ہجرت کے نتیجے میں اس کی طرف اشارہ ہے. فرمایا تمہید یہ، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالی مدافعت فرمائے گا اہل ایمان کی جانب سے. اللہ تعالی کو یہ خائنین جو ہیں جنہوں نے اس بیت اللہ کی متولی ہونے کے اعتبار سے خیانت کی ہے، کفور جو ناقدرے ہیں، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اب جو ہے یوں سمجھیے کہ پاسا پلٹنے والا ہے، اب اللہ کی مدد کا ظہور ہوگا اہل ایمان کے لیے. اس کے بعد وہ آیت آئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں سیرت کی تقاریب میں بھی کہ وہ پیسو ریزسٹنس جو مکے کا تھا اب بدل رہا ہے ایکٹیو ریزسٹنس میں. اب تک حکم تھا ہاتھ بندے رکھو، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ اور مارے کھاؤ اور صبر کرو، اب اجازت ہو گئی، اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان کو کہ جن پر جنگ ٹھوسی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق نا حق، إِلَّا يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کا اگر ظلم تھا تو صرف ان کا جرم اگر کوئی تھا تو صرف یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور اس کے بعد آگے چل کر فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یہ بہت ہی زوردار اور تاکیدی انداز بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ لازمن مدد کر کے رہے گا ان کی کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں. اس کی مدد سے مطلب اس کے دین کی مدد ہے، جنہوں نے اس کے کلمہ توحید پر تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایذائیں سہی ہیں، اور جنہوں نے اس کے دین کے لیے اپنے گھر بار کا قربان کر دیے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، ہاتھ جھاڑ کر وہ اپنے ترک وطن کر کے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اب لازم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی کہ جو اس کی مدد کر رہے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ یقیناً قوی ہے اور عزیز ہے، زبردست ہے، اور جو اس کو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے. الذین امکناہم فی الارض، دیکھیے یہ آیت بھی بول رہی ہے کہ یہ گویا کہ ایک طرح کا مینیفیسٹو ہے کہ اب جب حضور جا کر مدینے کی اس چھوٹی سی شہری ریاست کی سربراہی یا حکومت کو سنبھالنے والے ہیں تو یہ کیا کریں گے، ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں، ان کے ہاں کیا چیزیں اہمیت رکھنے والی ہیں. تو فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا فرمائے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، یا اس کا ترجمہ حال کی بجائے آپ مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے، امروا بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر اور بدی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور یقیناً تمام معاملات کا آخری کا جو سرا ہے اس کے نتائج اور انجام کا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. ایک بہت اہم مضمون علمی اعتبار سے آیا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں. یہ آیت نمبر 52 ہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، یہ آیت بھی اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور نہیں بھیجا ہے اے محمد آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، مگر یہ کہ جب بھی کبھی انہوں نے کوئی تمنا کی، خیال باندھا، کوئی سوچ بچار کی، القا شیطان فی امنیت ہی، تو شیطان ان کی تمناؤں میں القا کرتا رہا ہے. یعنی بات یہ جانیے کہ رسول صرف ایک مشین نہیں ہے، وہ جو تار گھر کی مشین ہوتی ہے گھٹ گھر 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 گھٹ، کہ وہ صرف حرکت کرتی ہے، کسی اور طرف سے کوئی ہلا رہا ہے اسی طرح وہ ادھر ہل رہی ہے. یقیناً رسول کو وحی بھی آتی ہے، اللہ کے احکام بھی آتے ہیں، اس کی اس جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے افعال اور اس کی حرکات و سکنات، اس کا ایک پہلو وہ ہے جو براہ راست اللہ کی ڈکٹیشن کے تحت ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ رسول کا اپنا اجتہاد بھی ہوتا ہے، اپنا غور و فکر ہوتا ہے، پیچیدہ مسائل جب سامنے آ جاتے ہیں اس میں اس کو اپنے ناخن تدبیر سے ان کو کھولنا اور حل کرنا ہوتا ہے. ایسے معاملات میں چونکہ رسول بھی ایک بشر ہوتا ہے، لہذا وہ محفوظ نہیں ہے اس سے کہ شیطان اس کے خیالات میں در اندازی نہ کر سکے، اس کے ان اپنے خیالات میں، اپنے اجتہادات میں، اپنا جو بھی وہ پلاننگ کرتا ہے یا نقشے بناتا ہے اس میں شیطان کہیں نہ کہیں آمیزش کر دیتا ہے. رسول کے معصوم ہونے کے معنی کیا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہ پھر اللہ تعالیٰ جو القاء ہوتا ہے شیطان کا اسے منسوخ کر دیتا ہے، یعنی ان کو محفوظ کرتا ہے اس سے کہ وہ اس کے تحت کوئی اقدام نہ کرے. سوچ وچار کرتے ہوئے تو یقیناً کوئی نہ کوئی وسوسہ اندازی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ عام انسان کی اس وسوسہ اندازی سے اس کو بچانے کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا ہے. لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بچائے رکھنے کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے کہ پھر شیطان کے القاء کو منسوخ کر کے ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں آخری رکوع پر. یہ رکوع وہ ہے کہ جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، اور ویسے اتفاق ہے کہ آج ہم جو تینوں صورتیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اگر چاروں پڑھتے تو چاروں وہ ہیں کہ جن میں ایک ایک رکوع ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے. یہ آخری رکوع اس اعتبار سے بہت جامع ہے کہ اس میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا ہے چھ آیات میں. پہلی چار آیات میں قرآن مجید کی دعوت عمومی ہے، الی جمیع الناس، تمام لوگوں کو جو دعوت ہے وہ دعوت ہے ایمان کی دعوت، وہ دعوت ہے کہ مانو اللہ کو، اس کی توحید کو، اس کے صفات کمال کو، مانو نبوت کو، رسالت کو، مانو باعث بعد الموت کو. یہ ماننے کی دعوت ہے دعوت عمومی. اور پھر دعوت خصوصی ہے جس کے مخاطب ہے وہ لوگ جو ماننے کا اقرار کریں. یہ دعوت عمل ہے کہ جب تم نے مان لیا ہے تو یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. ظاہر بات ہے کہ دعوت عمل کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے مانا ہی نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے. ان سے کیا کہا جائے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور حج کرو یا جہاد کرو اللہ کی راہ میں. تو عمومی دعوت جو ہے وہ دعوت ایمان، اور خصوصی دعوت ہے دعوت عمل. یہ دعوت عمل دی جائے گی ان کو کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے، ایمان کا اقرار کرے. تو پہلی چار آیات جو ہے سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کی، اس میں توحید، معاد اور رسالت کا ذکر ہے بڑے جامع انداز میں. توحید چونکہ شرک ان کا کیا تھا اس وقت، وہ بت پرستی کرتے تھے، تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے چھوڑ کر، ان سے مدد مانگ رہے ہو، یہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں، چاہے مل جل کر زور لگا لے. وان یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ، اور اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کتنے لاچار ہیں یہ معبود تمہارے، اور تم سوچو کہ کتنے بے بس ہو تم جو انہیں پوج رہے ہو. طالب و مطلوب جو ہے یہ ایک ریلیشن شپ ہے، عابد و معبود. وہ عابد جو ہے وہ طالب ہے، معبود مطلوب ہے. تو جب یہ مطلوب تمہارا اتنا کمزور ہے تو تم اپنی بے قسمت قسمتی پر اور اپنی بے چارگی پر تصور کرو. الما قدر اللہ حق قدری، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے اور عزیز. پھر رسالت کا ذکر ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. حضرت جبرائیل فرشتوں میں سے، حضرت محمد انسانوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح وہی جو ہے اللہ سے جبرائیل کو، جبرائیل سے محمد کو، محمد سے انسانوں کو، یہ منتقل ہوئی ہے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور باقی اصل میں تو تمام چیزیں اسی کی طرف لوٹا دی جائیں گی. پھر جو دو آیات آئی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے اہم ترین ہے، کہ یہ وہ دعوت خصوصی ہے جو ماننے کے مدعی ہوں. میں نے کہا تھا کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت بڑی چھوٹی ہے لیکن چار فعل امر جمع ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. مجرد ایمان سے فلاح نہیں ہے جب تک کہ یہ چار شرطیں پوری نہ کرو. صرف زبان سے اقرار کر دینے سے سمجھ لو کہ کامیابی ہو جائے گی، تو ورنہ تو یہ کلام ہی بے معنی ہو جائے گا. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ. اور اس سے بھی جو اہم تر بات ہے وہ آخری آیت میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے، ہو اجتباکم، اس لیے کہ اب وہ جو سلسلہ رسالت ہے اس کی تم ایک کڑی بن گئے ہو، کہ جو پیغام جبرائیل لائے محمد کے پاس، محمد نے پہنچایا تمہیں، اب تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم بنو گواہ پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر. اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد، جہاد، جان اور مال کا کھپانا، قوتیں صلاحیتیں لگانا، اب یہ تمہارا فرض منصبی ہے. اور اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو بسم اللہ کرو، فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو ظاہر بات ہے کہ پہلی سیڑھی سے قدم شروع کرنا ہوگا، یہ سارے جو تھے ایک رکوع اور سجود اور عبادت اور اچھے کام، خدمت خلق کے کام، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد، یہ سمجھ میں آ گئے. فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، تو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ. وہ یاد کیجئے سورہ آل عمران میں آیا تھا، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا اور مددگار اور پشت پناہ ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار اور کیا ہی اچھا ہے وہ پشت پناہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان تمام فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.